بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهل الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سم ملك دعاء سرقرا کا امام الزمان اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم عزان محترم آج جس بارے میں ہمیں گفتگو کرنی ہے وہ ادب امام زمانہ پہ ہے اور جس آئے کریمہ کے پڑھنے کا میں نے شرف حاصل کیا اس میں پروردگار عالم انسانیت کو ایک بڑا عظیم پیغام دے رہا ہے کیونکہ آج اگر آپ اس زمانے میں دیکھیں تو لوگ مشکلات میں گرفتار ہیں کسی کو رزق کی پریشانی ہے کوئی انسان قرضدار ہے کچھ لوگ دنیاوی گناہوں میں گرفتار ہیں دنیاوی لذات میں گرفتار ہیں اور کچھ لوگ روحانی اور معنوی لذات کے پیچھے ہیں دیکھا جائے آج کی اس 21ویں صدی میں ہر انسان پریشان ہے اور یہ پریشانی کا عالم ہے نہ صرف مسلمان بلکہ دنیا کے کسی بھی مذہب یا دین کو آپ اٹھا لیں اور وہاں چلے جائیں تو آج کے دور میں سیلاب دیکھیں گے آپ آج کے دور میں زلزلے دیکھیں گے آج کے دور میں آپ جنگیں دیکھیں گے فقر و فاقہ دیکھیں گے اور انسان پریشان نظر آئے گا اب کیا کریں کہ ہم اس پریشانی کے عالم سے نکلیں یہ آیت انسان کو عظیم پیغام دے رہی ہے کہ اے انسان بقیت اللہ خیر لکم وہ وجود جسے پروردگار عالم نے آج تک باقی رکھا ہے وہ تمہارے لیے باعث خیر ہے باعث برکت ہے یعنی اس حجت خدا کا وجود جسے اللہ نے آج تک باقی رکھا ہے، وہ تمہاری زندگیوں میں خیر بھی لا سکتا ہے، وہ تمہاری زندگیوں میں برکت بھی لا سکتا ہے، وہ تمہاری زندگیوں میں سکون بھی لا سکتا ہے، لیکن اس کی ایک شرط ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تو مؤمن بن جا۔ یعنی تب تک امام زمانہ کا وجود ہمیں برکت نہیں دلائے گا، ہمیں خیر نہیں دے گا، ہماری زندگیوں میں سکون نہیں لائے گا جب تک ہم مؤمن نہیں بن جاتے، جب تک ہماری دلوں میں ایمان نہیں آتا۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کیا ہے؟ کیا صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کا پڑھ دینا؟ کیا صرف زبان سے محمد رسول اللہ کا کہہ دینا؟ کیا صرف زبان سے علی ولی اللہ کا کہہ دینا یہ ایمان ہے، یا ایمان کوئی اور چیز ہے؟ علماء فرماتے ہیں ظاہری ایمان کے لیے صرف کلمہ پڑھنا ضروری ہے، کہ جس طرح ابو سفیان نے کلمہ پڑھا اور مسلمان بن گیا، لیکن یہ زبانی ایمان ہے۔ امام کا وجود ہمیں تب فائدہ دے گا جب تک ہم قلبی ایمان نہیں لاتے۔ اب دیکھیے، نبی خدا کے جانے کے بعد دین اسلام دو فرقوں میں تبدیل ہو گیا، ایک وہ مسلمان تھے جنہیں ہم ریئل مسلم کہہ سکتے ہیں، ایک وہ مسلمان تھے جو ٹریڈیشنل مسلم تھے۔ ایک معاویہ کا اسلام تھا، ایک علی ابن ابی طالب کا اسلام تھا۔ اب ان دو دینوں میں فرق یہ تھا، معاویہ نماز سے نہیں روکتا تھا انسان کو، زکات دینے سے نہیں روکتا تھا، روزہ رکھنے سے نہیں روکتا تھا۔ معاویہ کیا کہتا تھا، روزہ بھی رکھو، زکات بھی لو، زکات بھی دو، اور اس کے ساتھ نماز بھی پڑھو، لیکن فرق یہ تھا کہ نماز کے ساتھ ساتھ گناہ کرو، نماز کے ساتھ ساتھ شراب پیو، نماز کے ساتھ ساتھ آپ کیا کریں، آپ موسیقی سنیں، آپ گانے سنیں۔ لیکن علی ابن ابی طالب کا دین کیا تھا، کہ جو حقیقی دین تھا، کہ نماز کے ساتھ گناہ نہیں کرنا، روزے رکھنے کے ساتھ گناہ نہیں کرنا۔ آج بھی جو دشمن اسلام ہے وہ مسلمانوں کو اس طرف لے جانا چاہتا ہے۔ دنیا کا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ یہ نہیں کہتا آپ کو کہ آپ نماز نہ پڑھیں، وہ آپ کو روزے سے نہیں روکتا، وہ آپ کو زکات سے نہیں روکتا، وہ ایک ہی چیز سے روکتا ہے، کہتا نماز پڑھو لیکن نماز کے ساتھ ساتھ گانا بھی سنو، روزہ رکھو لیکن اس کے ساتھ ساتھ غریب کا مال بھی کھاؤ، زکات دو لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظلم بھی کرو۔ یعنی یہاں پہ اللہ کی عبادت ہو، یہاں پہ گناہ ہو، یہاں پہ کلیسا ہو، یہاں پہ مہوارہ ہو، یہاں پہ مسجد ہو، یہاں پہ گانا اور شراب پینے کی محفلیں ہوں۔ اب کیا ہے کہ انسان، وہ کون سا عمل ہے جس عمل سے انسان اپنی زندگیوں میں امام زمانہ کے وجود کو پرنور کر سکتا ہے، اپنی زندگیوں میں سکون کو لا سکتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں، آپ منبر سے فضائل بھی سنتے ہیں، مولا علی کے، جناب زہرا کے، امام حسین کے، آپ ہر کسی معصوم کے فضائل سنتے ہیں۔ اب مقصد فضائل کیا ہے، تقاضائے فضائل کیا ہے؟ ہم فضائل اس لیے سنتے ہیں تاکہ دل میں محبت پیدا ہو جائے۔ جیسے آپ مولا علی کے فضائل سنتے ہیں، خیبر کی باتیں سنتے ہیں، خندق کی باتیں سنتے ہیں، مولا کی شجاعت کے قصے سنتے ہیں، تو آپ کی دلوں میں مولا کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اب محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اگر انسان کے دل میں محبت آ گئی، اب اس محبت کا بھی کوئی نہ کوئی تقاضا ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ دنیا میں اگر انسان کسی پہ عاشق ہو گیا، انسان کے دل میں کسی کی محبت آ گئی، اب وہ کہے کہ مجھے محبت بھی ہے اور میں دیکھنا نہیں چاہتا، تو اس انسان کو جھوٹا کہتے ہیں۔ تقاضائے محبت دیدار ہے، جتنی محبت زیادہ ہوگی انسان اتنا زیادہ دیکھنا چاہے گا۔ اگر غربت میں کسی کا بیٹا چلا جائے، تو ماں کو اگر بیٹے سے محبت ہے تو بیٹے کو دیکھنا چاہتی ہے، دیدار کی اسے طلب ہوتی ہے۔ بیٹا اگر ملک سے باہر چلا جاتا ہے تو ایک ایک لمحہ انتظار کرتا ہے تو اپنی ماں کو دیکھ لے، اپنے باپ کو دیکھ لے، یہ تقاضائے محبت دیدار ہے۔ اگر اس دنیا میں آج کے دور میں کوئی بھی انسان یہ کہتا ہے کہ مجھے مولا علی سے محبت ہے، کوئی بھی خاتون یہ کہتی ہے مجھے جناب زہرا سے محبت ہے، کوئی بھی جوان یہ کہتا ہے کہ مجھے حضرت عباس سے محبت ہے، یہ آج کا ہر منتظر اگر کہتا ہے مجھے امام زمانہ سے محبت ہے، تو تقاضائے محبت کیا ہے، دیدار ہے۔ کم از کم ایک مرتبہ انسان کو امام زمانہ کا دیدار ہونا چاہیے، ایک مرتبہ کم از کم انسان اپنے مولا کو دیکھے۔ اب کس طرح دیکھیں، آپ کہیں گے مثال کے طور پہ آپ نمازیں تو پڑھتے ہیں، روزے تو رکھتے ہیں، زکات تو دیتے ہیں، حج تو دیتے ہیں، حج پہ تو جاتے ہیں، لیکن اب ہمیں کیسے پتا چلے ہمارے حج قبول ہیں، ہمیں کیسے پتا چلے ہماری نمازیں قبول ہیں، ہمیں کیسے پتا چلے آج کل جو ہم عبادتیں کر رہے ہیں عبادتیں قبول ہیں؟ تو کم از کم ایک مرتبہ اگر ہم امام زمانہ کو دیکھ لیں اور مولا اپنے سینے سے لگا کر ایک مرتبہ کہہ دیں کہ اے مؤمن، اے میرے شیعہ، میں تم سے راضی ہوں، تو آپ سمجھ جائیں مولا راضی ہیں۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ آج کل قبلہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم نے ایسے سارے بہت سارے لوگ نکلا کہتے ہیں ہم نے امام زمانہ کی زیارت کی،
اب کیا ان کے قول و فعل پہ ہم اعتبار کر لیں؟ کیونکہ آج کل ایسی دکانیں کھل گئیں تو ہر انسان دعویٰ کرتے کہ ہم نے امام کو دیکھا. علماء فرماتے ہیں ہمارے جتنے بھی بزرگ علماء تھے جن جن نے بھی امام زمانہ کو دیکھا انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی دعویٰ نہیں کیا, یا انہوں نے اپنے خاص شاگردوں کو بتایا اور وصیت کی کہ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو پھر لوگوں کو بتانا, اور بتانا بھی اس لیے تاکہ لوگوں کے دل میں امام کی محبت بڑھے, لوگوں کے دل میں امیدیں جاگ اٹھیں. لیکن جو انسان اپنی زندگی میں ہر کسی کو بتاتا ہوا پھرتا ہے کہ میں نے امام کو دیکھا, اسے ریاکاری کا شوق ہے, وہ لوگوں کو ریاکاری دکھانا چاہتا ہے کہ میں اتنا متقیوں پرہیزگار ہوں. تو جو بھی امام کو دیکھتا ہے وہ کسی کو بتاتا نہیں ہے, اگر بتاتا بھی ہے تو ایسے اپنے قریب شاگردوں کو یا اپنے قریب ایسے دوستوں کو بتاتا ہے اور انہیں منع کرتا ہے کہ کسی کو نہیں بتانا, جب میں دنیا سے چلا جاؤں اس کے بعد بتانا. آج ایک ایسے عالم دین کا واقعہ بتانا چاہتا ہوں جنہوں نے امام کی زیارت کی, اور آئیے دیکھیے اس عالم دین کے اندر وہ کون سی خصوصیت تھی, وہ کون سی عادت تھی جس کی وجہ سے اسے امام کی زیارت نصیب ہوئی. آئیے پھر انالائز کریے اس عادت کو, آپ اپنے وجود میں ڈالیے اور اس عادت پہ چلیے, اس عادت کو اپنائیے, اس کے بعد آپ کو امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج و شریف کی زیارت نصیب ہوگی. یہ عالم دین جس کا محمد تقی بافقی نام ہے, ان کی قبر قم بی بی معصومہ کے حرم میں موجود ہے. پروردگار عالم آپ سب کو جناب معصومہ کی زیارت نصیب کروا دے. یہ عالم دین شاہ کے دور کا عالم دین ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ شاہ کے دور میں حجاب جو تھا ایران میں وہ منع تھا, اور حجاب کرنے پہ پابندی تھی, لیکن خواتین کتنی بھی بے پردہ تھیں لیکن جب بھی بی بی معصومہ کے حرم میں آتی تھیں با پردہ ہو کر آتی تھیں. ایک مرتبہ شاہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ بی بی کے ساتھ حرم میں آیا اور انتہائی اس کی بیوی اور بیٹی بے پردگی سے حرم میں آئیں. اور اسلام میں ہے کہ جب بھی کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھو تو امر بالمعروف کرو اور نہیں عن المنکر کرو. یہ عالم دین منبر پر گیا اور اس نے احادیث سے قرآن سے دلائل سے بیان کیا کہ اے لوگو, بی بی کے حرم میں یا کہیں پر بھی کوئی خاتون بے پردہ ہو کر آتی ہے تو تم لوگوں پر واجب ہے کہ اسے روکو, نہ یہ کہ چپ کر کے بیٹھو, اگر وہ چاہے ظالم ہو یا کسی بھی قدرت کا حامل ہو, لیکن تم پر واجب ہے کہ تم اسے گناہ سے روکو. اس بیچارے نے تبلیغ کی, تبلیغ کرنے کے بعد جب شاہ کو پتا چلا اس بیچارے کو کوڑے لگائے گئے, جیل میں ڈال دیا گیا اور قم سے اسے نکالا گیا. تو اس عالم کے اندر جو خصوصیت تھی, جو عادت تھی, وہ امر بالمعروف کی عادت تھی. اب یہ عالم دین فرماتے ہیں کہ مجھے تین مرتبہ امام زمانہ کی زیارت نصیب ہوئی, ایک مرتبہ جمکران میں, دوسری مرتبہ نیشاپور میں, تیسری مرتبہ مشہد مقدس میں. اب دیکھیے جو حقیقی علماء ہوتے ہیں, جن کو حقیقت میں امام سے محبت ہوتی ہے, وہ جب امام کی زیارت پہ جاتے ہیں تو سردی کے خوف سے نہیں رکتے, گرمی کے خوف سے نہیں رکتے. جب بھی دل میں امام کی محبت آتی ہے, امام کا بلاوا آتا ہے, وہ مولا کی زیارت پہ چل پڑتے ہیں. یہ پیدل مولا امام رضا کی زیارت کو گئے مشہد تک, اور فرماتے انتہائی سردی کا موسم تھا, لیکن ہم جب بھی زیارت پہ جاتے ہیں تو ہمارے زوار کیا کہتے ہیں کہ سردی کم ہو, برف نہ ہو. اور ہم ایسے موسم میں جاتے ہیں کہ ہم اپنی شاپنگ بھی کر لیں, اس کے ساتھ ساتھ امام کی زیارت بھی نصیب ہو جائے, اس میں کیا خلوص نہیں ہے. لیکن جو پہلے علماء جاتے تھے, چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو, لیکن جب بھی دل میں مولا کی محبت جاگ اٹھتی تھی اور ارادہ کرتے تھے تو یہ نہیں دیکھتے تھے, موسم کی پرواہ نہیں کرتے تھے اور مولا کی زیارت کو چل پڑتے تھے. اب یہ فرماتے ہیں شاہ کا دور تھا, میں جا کے امام کے مشہد میں پہنچا اور جہاں پہ میں نے دیکھا انتہائی برف تھی اور انتہائی سردی تھی, ہر جگہ برف باری ہو رہی تھی, اور میں نے دیکھا ایک مسافر خانہ, ایک ہوٹل ہے جو کھلا ہوا ہے, اور کہتا ہے میں اس ہوٹل کے اندر گیا, کیونکہ شاہ کا زمانہ تھا, وہاں پہ شرابی تھے اور سب لوگ شراب پی رہے تھے. اب کہہ رہا ہے حکم خدا ہے کہ جہاں پہ شرابیوں کی محفل ہو وہاں پہ بیٹھنا منع ہے, کیونکہ جب اللہ کی لعنت ان شرابیوں پہ ہوتی ہے اور جو انسان ان شرابیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اللہ کی لعنت اس کے اوپر بھی ہوتی ہے. اب کہتا ہے اندر جاتا ہوں تو اللہ کی لعنت کا حقدار بنتا ہوں, باہر آتا ہوں تو سردی سے مر جاتا ہوں. کہتا میں نے لعنت کو نہیں چاہا, میں نے سردی کو چاہا, کہ اندر جاؤں گا تو شرابیوں کی محفل میں بیٹھنا ناگوار ہے مجھے. اب محفل سے نکل آیا اور باہر سردی میں آ کر کھڑا ہو گیا. کہتا میں سردی میں کھڑا تھا اور کانپ رہا تھا, اچانک میں نے دیکھا کسی شخص نے آ کر میرے شانہ پر, میری پیٹ پر ہاتھ رکھا اور کہا اے محمد تقی بافقی, تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں, ہم یہاں موجود ہیں. جب اس نے مڑ کر دیکھا تو اس کے مولا اور آقا امام زمانہ تھے۔ کہتا سردی کا انتہائی موسم تھا، مولا مجھے لے گئے، ایک سبز درخت تھا، مولا وہ مجھے اس درخت کے نیچے لے گئے۔ کہتا جیسے میں اس درخت کے نیچے پہنچا ہر جگہ برف تھی، پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا، دائیں دیکھوں برف ہے، بائیں دیکھوں برف ہے، آگے پیچھے برف ہے، آسمان سے برف برس رہی ہے، لیکن جیسے میں اس درخت کے نیچے گیا تو مجھے ایسے لگ رہا تھا وہاں پہ نہ گرمی تھی نہ سردی تھی۔ میں نے مولا کے ہاتھوں کا بوسہ لیا، میں نے کہا مولا پھر آپ کی زیارت کب نصیب ہوگی؟ امام نے فرمایا ایک مرتبہ ہم تجھے قم میں اپنی زیارت کروائیں گے، دوسری مرتبہ ہم تجھے نیشاپور میں ملیں گے۔ کہتا اب میں مشہد سے چلا قم کی طرف، بی بی معصومہ کے حرم میں گیا، بی بی کی زیارت کی، زیارت پڑھی۔ ایک دن گزرا، دو دن گزرے، یہاں تک کہ تین دن گزر گئے، لیکن مولا کی زیارت نصیب نہیں ہوئی۔ اب کہتا میں پریشان تھا، کوئی مجھ سے خطا ہو گئی، کوئی مجھ سے گناہ ہو گیا، کیوں مجھے مولا کی زیارت نصیب نہیں ہوتی؟ کہتا یہاں تک کہ چار دن وہاں گزر گئے، پانچواں دن مجھے وہاں سے نیشاپور کے لیے جانا تھا، میں قم سے چلا، اب نیشاپور کے مقام تک پہنچا، اب گریا بھی کر رہا ہوں، استغفار بھی کر رہا ہوں کہ کوئی مجھ سے خطا ہو گئی، کوئی گناہ صغیرہ ہو گیا، کسی کی غیبت ہو گئی، کیا ہوا کہ امام نے اپنی زیارت نہیں فرمائی، جبکہ امام نے فرمایا تھا کہ ہم قم میں آئیں گے۔ کہتا جیسے میں نیشاپور میں پہنچا، میں نے وہاں پہ دیکھا ایک سید ہے جو گھوڑے سوار ہے، وہ میرے قریب آ رہا ہے۔ جیسے میں قریب گیا میں نے دیکھا میرے مولا کا وجود ہے، مولا گھوڑے سے اترے، میں نے مولا کے ہاتھوں کا بوسہ لیا، میں نے مولا سے پہلا سوال کیا کہ امام آپ نے فرمایا تھا کہ قم میں اپنی زیارت کروائیں گے، لیکن کیا وجہ ہے کہ مولا آپ قم میں نہیں آئے؟ آپ نے تو کہا تھا مولا، کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی؟ مولا کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ امام نے فرمایا تم سے کوئی خطا نہیں ہوئی، تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ کہا مولا پھر آپ کیوں نہیں آئے؟ امام فرماتے میں آیا تھا۔ کہا مولا آپ کب آئے تھے؟ امام نے فرمایا تھا جب بی بی معصومہ کے حرم پہ گئے تھے، تم نے زیارت کی تھی، اب حرم سے تم باہر نکل رہے تھے، بی بی کے دروازے پہ کھڑے تھے، ایک خاتون نے تم سے شرعی مسئلہ پوچھا تھا، تم اپنے سر کو جھکا کر اسے شرعی مسئلہ بتا رہے تھے، اور ہم اسی وقت تمہارے ساتھ کھڑے تھے اور اس مسئلے کو سن رہے تھے۔ تو آپ نے دیکھا ایسے علماء جنہیں امام کی زیارت نصیب ہوئی، ایسے پاک علماء، با کردار علماء، جنہوں نے اپنی زندگی میں امر بالمعروف کیا، نہیں عن المنکر کیا۔ آج کل لوگ گھبراتے ہیں کہ ہم کیسے امر بالمعروف کریں، چاہے رشتہ دار ہوں چاہے دوستوں میں، وہ دوست ہم سے مکر جائیں گے، دوست ہم سے بچھڑ جائیں گے، رشتہ دار ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیے مولا حسین نے کربلا میں کیسا امر بالمعروف کیا، کیا مولا نے کسی کی پرواہ کی؟ وہ امام جو اسی امر بالمعروف کی خاطر اپنے پورے خاندان کو قربان کر دیتا ہے، اپنے بچوں کو قربان کر دیتے ہیں، مولا اپنی بیٹی کو قربان کر دیتے ہیں، کس وجہ سے؟ اس امر بالمعروف کی وجہ سے۔ آج تک لوگ محبت حسین کو نہیں سمجھ پائے، آپ تو مولا سے محبت کرتے ہیں، لیکن مولا خدا سے کیسی محبت کرتے تھے، آج تک ہم اسے نہیں سمجھ پائے کہ وہ کیسی محبت تھی۔ اہل بیت نے حکم دیا کہ ہم سے مودت کرو، محبت نہ کرو۔ مودت اور محبت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ محبت آپ بچوں سے کرتے ہیں، محبت آپ بیوی سے کرتے ہیں، محبت آپ گھر سے کرتے ہیں، محبت آپ اپنے قبیلے سے کرتے ہیں، محبت آپ اپنی مٹی سے، اپنے وطن سے کرتے ہیں، محبت آپ اپنے کاروبار سے کرتے ہیں۔ لیکن امام نے فرمایا ہم سے مودت کرو، لفظ محبت کو استعمال نہیں کیا، کہا مودت کا مطلب کیا ہے، مودت کی معنی کیا ہے؟ امام نے فرمایا جہاں کائنات کی محبتیں قربان ہو جائیں وہاں سے مودت شروع ہوتی ہے۔ یعنی حسین نے کربلا میں مودت کا پیغام دیا کہ اے پروردگار عالم میں تیری مودت میں اپنے بچوں کو قربان کر دوں گا، میں تیری مودت میں اپنے گھر کو قربان کر دوں گا، میں تیری مودت میں اپنے عباس کو قربان کر دوں گا۔ تو آج جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ امام سے محبت ہے یا مودت ہے، تو وہ دیکھیں انہوں نے امام پہ کیا قربان کیا ہے۔ کیا ہم نے اپنے پیسہ مولا پہ قربان کیا؟ کیا ہم نے اپنی لذات کو مولا پہ قربان کیا؟ کس چیز کو مولا پہ قربان کیا؟ ہر انسان جب اپنے گریبان میں جھانکے گا تو اسے پتا چل جائے گا اس نے اپنے مولا پہ کیا قربان کیا۔ وما علینا الا البلاغ۔